پلیز ریسائٹ ون سورۃ الفاتحہ. ایک سورۃ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم نور محمد بھوجانی صاحب کے سارے ثواب کے لیے. ایک اور سورۃ فاتحہ, سورۃ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومین احمد سلطان خان, مرحومہ زیبا بنت محمد رضا شیرازی اور مرحوم محمد رضا شیرازی کے سال ثواب کے سلسلے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لیس لأولیته ابتداء ولا لأزلیته انقضاء وانحصرت الاوصاف عن کنہ معرفته وردعت عظمته العقول والذی لا تواری عنہ سماء سماء ولا ارض ارضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البتحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء, وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء, ولولاه لساخت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. صلوات. گفتگو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور صفات حسنہ کے سلسلے میں اپنے آخری مرحلے تک پہنچ گئی ہے, اور میں نے ابتدائی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم کی صفات اخلاقی کے سلسلے میں جب کسی شخص نے آ کے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا آپ رسول کے صفات رسول کی صفات اخلاقی کا شمار کر سکتے ہیں, تو مولا کائنات نے فرمایا نہیں. اور جب پوچھنے والے نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ کیا تم دنیا کی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہو, تو وہ کہنے لگا کہ نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ بہت زیادہ ہیں, قابل شمار نہیں ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ متاع الدنیا قلیل, دنیا کے اندر یہ جو متاع ہے یہ تھوڑا ہے, قلیل ہے. جبکہ جب پیغمبر اکرم کی صفات اخلاقی کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. سو جس چیز کو اللہ نے قلیل سے تعبیر کیا, جب تم اس کا شمار کرنے سے قاصر ہو, تو جس چیز کو اللہ عظیم سے تعبیر کر رہا ہے, میں اس کا شمار کیسے کر سکتا ہوں؟ عربی زبان میں بھی خلق میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، خلق اور خلق. خلق ظاہری وضاقتہ اور آپ کی ظاہری اپیرنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ خلق کا لفظ در حقیقت انسان کی روح کی صورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. خلق کا تعلق انسان کے جسم کی صورت اور شکل سے ہے، اور خلق کا تعلق انسان کی روحانی صفتوں کے ساتھ ہے، جن روحانی صفتوں کی وجہ سے ہم اپنی روح کا ایک چہرہ بنا رہے ہیں، کارو کر رہے ہیں، جس چہرے کے ساتھ ہم روز قیامت محشور کیے جائیں گے. یقیناً ہمارا عقیدہ ان اسلامی فرقوں سے مختلف ہے کہ جو اس کے معتقد ہیں کہ معاد جو ہے وہ صرف اور صرف جسمانی ہے، معاد جسمانی کا انکار، معاد صرف اور صرف روحانی ہے، معاد جسمانی کا انکار در حقیقت قرآن کا انکار ہے. یہ جہل کی بات ہے کہ کوئی فرقہ یا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ ہم صرف اپنی روحوں کے ساتھ روز قیامت محشور کیے جائیں گے، جبکہ قرآن نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ اذن نفوس و اذن نفوس زوجت. تو یہ تزویج نفوس جب جسم اور روح کو آپس میں ملا دیا جائے گا. تو قرآن نے متعدد آیات قرآنی کی روح سے معاد جسمانی مسلم الثبوت حقیقت ہے اور ہمارے ناقابل انکار عقیدے کا نام ہے. تو ہم اسی بات کے قائل ہیں کہ ہمیں اپنے جسموں کے ساتھ محشور کیا جائے گا، مگر جسم کی جو شکل اور جو صورت ہوگی وہ صورت نہیں ہوگی جو صورت ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہوا کرتی تھی. جسم کی صورت کا تعین روز قیامت یعنی عالم تجرد میں ہماری روح کے کو سونپ دیا جائے گا. روحوں کی صفات اخلاقی کے ذریعے سے جسم کی اس عالم میں ہمارے جسم کی ظاہری صورت کا تعین بھی روح کی صفات اخلاقی کی بنیاد پہ ہوگا. لہذا چونکہ عالم قیامت، میں بار بار مجلسوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ روز قیامت کے اسلام میں 100 سے زیادہ نام ہیں، اور ان میں سے ایک نام یوم الباطن ہے، یوم تبلا السرائر ہے، وہ دن کے جہاں چھپی ہوئی چیزیں آشکار ہو جائیں گی، سارے راز مخفی حقائق کے جو یہاں کی زندگی میں ہمارے اوپر آشکار نہیں ہو پائے ہمارے گناہوں کے حجابات اور پردوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم باطن سماوات و ارض اور ملکوت سماوات و ارض کا مشاہدہ کرنے سے قاصر رہے، وہ ساری کی ساری حقیقتیں روز قیامت آشکار ہو جائیں گی. تو چونکہ ہم اپنی روح کی بھی واقعی صورت، واقعی چہرہ دیکھنے سے قاصر رہے، تو روز قیامت وہ واقعی چہرہ کہ جو ہماری روح کا در حقیقت تھا، جو ہم اللہ کی رحمت کی بنیاد پہ اپنی عزت کو بچا کے بیٹھے رہے دنیا والوں کے سامنے، اگر دنیا والوں کو ہماری روح کی حقیقی صورت نظر آ جاتی تو شاید ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیتے. بعض عرفا ہمارے صاحبان معرفت، انہوں نے جا کے حضرت علیہ السلام کے حرم میں یہ دعا مانگی مولا سے کہ مولا یہ چشم، یہ بصیرت چشم، یہ روح کی بینائی مجھ سے چھین لیجئے، سلب کر لیں، میرے لیے قابل تحمل نہیں ہے کہ میں لوگوں کو ان کی حقیقی روح کی صورت میں دیکھ کے تنگ آ گیا ہوں، برداشت نہیں ہوتا. گھر پہنچے آپ، دیکھیں کہ کوئی سور کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بھیڑیے کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے. انسان کی روح کی حقیقی جو مولا نے اپنے صحابی کو دو انگلیوں کے درمیان دکھلا دی تھی، جب اس صحابی نے کہا تھا مولا امام سجاد علیہ السلام سے کہ ما اکثر الحجیج و اقل الوجیج، حاجی کتنے سارے ہیں اور شور شرابہ کتنا کم ہے، اور مولا امام سجاد علیہ السلام اس کے بالکل برعکس بات فرمائی کہ ما اکثر الوجیج و اقل الحجیج، کہ حاجی کتنے کم ہیں اور شور شرابہ کتنا زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ چاہنے والے کو تعجب ہوا کہ مولا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اتنا جم غفیر، آنکھوں دیکھی چیز کبھی کیا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم آنکھوں سے صرف ظاہر دنیا کو دیکھتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہ حیات دنیا کے ظاہر سے واقف ہیں. وہم عن الآخرت ہم غافلون, جبکہ وہ آخرت سے غافل ہیں. تو اب جو مولانا نے کہا کہ دو انگلیوں کے درمیان سے دیکھ لو, تو اب نظر آئے کہ کوئی خنزیر کی شکل میں مصروف طواف خانہ کعبہ ہے, تو کوئی بھیڑیے کی شکل میں, تو کوئی لومڑی کی شکل میں, تو کوئی کتے کی شکل میں. یہ نہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کسی آدمی کو کنورٹ کر دیا اس جانور سے, اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو کنورٹ کرنے کی, اس دنیا میں تو سب کو اللہ نے حریت عطا کی ہے. ہر شخص اپنی مرضی سے جس بھی عقیدے کا معتقد بنے, جیسے صفات اخلاقی کو اپنی روح میں سمائے, اور جیسے اعمال اور جیسے افعال انجام دے, انسان کو مکمل آزادی اور حریت حاصل ہے اللہ کی طرف سے. فاعل مختار بنایا اللہ تعالیٰ نے, ہم جبر و تفویض کے قائل نہیں ہیں. لا جبر ولا تفویض والامر بین امرین, نہ جبر ہے نہ تفویض, بلکہ بیچ کا راستہ ہے. تو جب فاعل مختار بنایا, وہ ساری کی ساری چیزیں کہ جو تکالیف شرعیہ کے انجام دینے کے سلسلے میں جتنی آزادی انسان کو درکار ہوتی ہے, اتنی آزادی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تاکہ ہم وہ تکالیف کو انجام دے سکیں. اس سے ماورا ہمیں آزادی نہیں دی گئی, اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ روح کی صفات, روح کی وہ اوصاف کہ جو انسان کے حقیقی چہرے کا تعین اور تشخص کرتی ہیں, وہ صفات روحانی ان کو خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اخلاق رسول و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہی صفات روحانی ہیں کہ جو ہمارے چہرے کا تعین کرنے والی ہیں. روز قیامت ہمارا چہرہ جس میں مشہور ہوں گے, وہ ہماری روح بتائے گی کہ چہرہ کیسا ہونا چاہیے. جس نے جیسی جیسی روحانی صفتوں کو اپنایا, ویسا ویسا اس کا چہرہ ہوگا. کسی میں ذخیرہ اندوزی پائی جاتی ہے, تو ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ تو چونٹی کی صفت ہے, تو اگر وہ چونٹی کی شکل میں مشہور ہوتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کسی میں فلاں جانور کی صفت پائی جاتی ہے, اسی جانور کے پورے تفصیل لسٹ بیان کی گئی ہے پیغمبر اکرم کی حدیث میں, باقاعدہ جانوروں کے ناموں کے ساتھ, کون کون سے اصناف امت کس کس جانور کی شکل میں, پوری تفصیلی حدیث ہے جو نقل کی گئی ہے. اب ظاہر ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی روحانی کیفیت اور باطن حکم فرما ہوگا روز قیامت, کیونکہ روز باطن ہے. تو لہٰذا باطن کو حق حاصل ہے کہ وہ املا کرے اور ڈکٹیٹ کرے کہ میرا ظاہر کیسا ہونا چاہیے. لہذا اخلاقی تعلیمات کا سیکھنا اور ان پہ عمل کرنا اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے. کرنا تو سب اللہ کی قربت ہی کی خاطر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور آنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ, انا لا اصوم الا شہر رمضان ولا ازید علیہ ولا اصلی الا خمسا ولا ازید علیہا وليس للہ عندی صدقۃ ولا حج ولا تطوع فأین انا فأنا أین اذا مت. یا رسول اللہ, میں سوائے ماہ رمضان کے اور تو کچھ اضافی روزے نہیں رکھتا, سوائے پانچ وقت کی نماز کے کوئی اور دوسری نماز بھی میں نہیں پڑھتا, اور نہ کوئی صدقہ نہ کوئی حج میں نے کیا. ظاہر حج تو انسان پہ واجب ہوگا تو کرے گا, نہ کوئی اور دوسرے مستحبات میرے پاس نہیں ہیں. تو کیا مجھ جیسے آدمی کا کیا رتبہ, کیا منزلت اللہ کی نگاہ میں, کیا سٹیٹس ہے؟ Where do I stand? اینا انا اذا متو, میں اگر ابھی مر جاؤں تو میری کیا کیفیت ہوگی, میں کہاں ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انت معی فی الجنہ اذا حفظت لسانک من اثنین الغیبہ والکذب, تم جنت میں میرے ہمراہ ہوگے اگر اپنی زبان کو دو چیزوں سے محفوظ رکھو, ایک غیبت اور ایک جھوٹ. وَقَلْبَكَ مِنْ اِثْنَيْن, بات روحانی صفتوں کی ہو رہی ہے نا، اور اپنے قلب کو اپنی روح کو دو چیزوں سے بچا کے رکھو، الغل والحسد، کینہ اور حسد. وَنَظَرَكَ مِنْ اثنین، اور اپنی نگاہ کو بچا کے رکھو دو چیزوں سے، ترک النظر الی ما حرم اللہ، وہ چیزیں کہ جن کو اللہ تعالی نے دیکھنا حرام قرار دیا ہے ان سے اپنی نگاہوں کو روک کے رکھو، اور لا یؤذیہ مسلمن، اور اپنی نگاہوں کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تو سب سے پہلی بات جو پیغمبر اکرم نے اس عظیم حدیث، اگر سے ان کی ساری حدیثیں عظیم ہیں، یکساں طور پہ فرماتے ہیں کہ انت معی فی الجنہ اذا حفظت لسانک من اثنین، اگر تم اپنی زبان کو دو چیزوں سے بچا کے رکھو، الغیبت والکذب، غیبت اور جھوٹ. اب ہمارے ہاں تو اگر غیبت سے روکا جائے تو یہ جواب ملتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ حضور ہم تو سچ ہی کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے تو مولانا ایسے کہا تھا، کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں ہم. بھئی سچ ہی کہنے کا نام غیبت ہے، غیبت تو ہمیشہ ہی سچ ہوتا ہے. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہوتے تو اسے غیبت نہیں کہتے علم اخلاق میں، اسے تو تہمت کہا جاتا ہے، وہ تو اس سے بھی بدتر ہے. غیبت تو ہمیشہ سچ ہوتی ہے، غیبت کبھی جھوٹ نہیں ہوتی. جھوٹ کو غیبت نہیں کہا جاتا ہے، سچ بات کہنے کو ہی غیبت کہتے ہیں. مگر ہر سچ بات ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، ہر شخص کے سامنے، ہر موقعیت میں، ہر سچویشن میں نہیں کرنے کو کہا گیا. در حقیقت ایک مومن کا، ایک مسلمان کا احترام ہے، اس بات کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے کہ اسلام میں ایک صاحب ایمان کو کتنی امپورٹنس دی ہے. صاحب ایمان یعنی کون شخص؟ جو 12 معصومین علیہ الصلات والسلام کی ولایت اور امامت و خلافت و حکومت کا معتقد ہو اور ساری زندگی کسی طاغوت کی حمایت نہ کرے، اسے کہا جاتا ہے مومن. اگر 12 اماموں کے اعتقاد کا معتقد بھی ہے مگر ساتھ ساتھ طاغوت کی حمایت بھی ہو رہی ہے، چاپلوسی بھی ہو رہی ہے، ان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعاون بھی ہو رہا ہے، ان کی طرف تمایل بھی پایا جاتا ہے، میل نفسانی بھی پایا جاتا ہے، رغبت بھی پائی جاتی ہے، دل سے ہمدردی بھی پائی جاتی ہے، تو یہ چیز طاغوت کی حمایت اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے عقیدے کے ساتھ اکٹھی ہو سکتی ہی نہیں ہے. یہ ہم درحقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کذب من ادعا محبتنا، امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو دعویٰ کرے کہ ہم سے محبت رکھتا ہے. کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرع من عدونا، ہمارے دشمن سے وہ تبرع ہی نہیں کرتا. آج امام زمانہ کے دشمنوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے، طاغوتوں کی حمایت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعویٰ ہے کہ میں تو امام حسین کا ماننے والا ہوں. تو امام حسین کی شریعت، مولا کائنات کی شریعت نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ کیا اسٹیٹس ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ مومن اس کو کہا جاتا ہے کہ جو 12 معصومین کی ولایت کا معتقد ہو، ان کی حکومت و خلافت و امامت کا ماننے والا ہو، اور ان کے تمام مخالف ظالمین طاغوتوں کی طرف ذرہ برابر بھی دل میں ہمدردی کا جذبہ بھی نہ رکھے. حمایت تو بہت دور کی بات ہے. اس قسم کا ایک ایمان رکھنے والا شخص اگر پایا جاتا ہے، اب میرا فریضہ اس قسم کے صاحب ایمان کی نسبت یہ ہے کہ میں اس کا پیٹ پیچھے احترام کروں. اگر اس نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو غلط ہے، بری ہے، جو بات قبیح ہے، قابل مذمت ہے، تو میرا فریضہ یہ ہے کہ میں اس کے منہ پہ جا کے احترام کے ساتھ، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس کی نصیحت کروں، سمجھاؤں، امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، تاکہ معاشرے سے اس برائی کا خاتمہ ہو سکے. پیٹ پیچھے برائی کر کے معاشرے کا خاتمہ ہے؟ معاشرے سے برائی کا آپ نے خاتمہ نہیں کیا، بلکہ برائی میں مزید اضافہ کر دیا. اس نے ایک برائی کی تھی، آپ نے دوسری کر دی، مسئلہ حل تو نہیں ہوا. وہ برائی جو آپ کو کھل رہی تھی وہ تو معاشرے میں ویسی کی ویسی باقی رہی. اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تھا، ایک برائی انجام دی تھی، تو وہ برائی تو پائی جا رہی تھی نا معاشرے میں، تو آپ نے اس کا سولوشن تو نہیں نکالا. سولوشن تو یہ تھا کہ آپ اس صاحب معاملہ کے پاس جا کے خلوت میں، تنہائی میں، پیار سے، احترام سے اس کو نصیحت کریں تاکہ اس برائی کا خاتمہ ہو سکے. یہ تو کمزوری اور ناتوانی کا ثبوت ہے. جیسا مولا کائنات نے فرمایا کہ الغیبت جہد العاجز، غیبت اصل میں کمزور اور ناتوان انسان کی کوشش ہے، یہ ہماری کمزوری اور ویکنس کی علامت ہے کہ ہم میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ ایک آدمی کے منہ پہ جا کے بات احترام کے دائرے میں پیش کریں، اس برائی کا معاشرے سے خاتمہ کریں، مگر ہم پیٹ پیچھے اس کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کو اس کی مذمت، یہ ضروری نہیں کہ انسان غیبت زبان کے ذریعے سے ہی کرے، بلکہ غیبت جو ہے وہ اشارے سے بھی ہوتی ہے. چنانچہ ایک زوجہ رسول نے ایک خاتون پیغمبر سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور اس کے بعد جب وہ جا رہی تھی تو ایک زوجہ رسول نے ایسے کر کے اشارہ کیا کہ وہ ٹھگنی ہے. پیغمبر اکرم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اختبتہا، تم نے اس کی غیبت کی ہے. زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، صرف اشارہ کیا تھا ایسے، انہا قصیرتن، اشارے سے یہ ثابت کرنے کہ ان کا قد چھوٹا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے. تو معلوم ہے کہ غیبت اشارے سے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ زبان سے ہی کوئی جملہ ادا کریں. کوئی ذکر کا اخاک بما یکرہہ، جیسے تعریف شیخ انصاری نے اور خود حدیث میں بیان کی گئی ہے یہ تعریف، کہ اپنے مومن بھائی کا اس کے پیٹ پیچھے اس انداز سے ذکر اور تذکرہ کرنا کہ اگر آپ اس کے منہ پہ کہیں تو اس کو برا لگے. لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں، منہ پہ کہہ دینا معیار نہیں ہے کہ آپ اتنی، ایک انسان اتنی جرت منفی رکھتا ہو، ایسی گستاخی کی صلاحیت اور جسارت کی صلاحیت رکھتا ہو کہ منہ پہ بھی جا کے کسی کو تکلیف پہنچا دے. نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں گے اسے بری لگے گی کہ نہیں، بات یہ ہے. پیغمبر اکرم ایک جلسے میں غیبت کے سلسلے میں بیان فرما رہے تھے، اور ایک صحابی اس جلسے سے نکل کے باہر آئے اور جو سامنے پتھر پڑے تھے اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیے. روایت میں کہ ایک دوسرے صاحب جو باہر کھڑے تھے جو اس جلسے میں شریک نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسا کام اس شخص نے کیا. اس نے پوچھا کہ آپ خیریت تو ہے، یہ پتھر اٹھا کے کیوں منہ میں رکھے؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں ابھی پیغمبر کے جلسے سے آ رہا ہوں جہاں آپ نے غیبت کے سلسلے میں بیانات فرمائے، اور ان بیانوں کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا کہ بہتر ہے کہ میں کچھ پتھر منہ میں ڈال لوں تاکہ بات کرنے سے پہلے مجھے سوچنے کا موقع ملے کہ تھوڑی دیر پتھر نکالنے میں تو لگے گی، اتنی دیر میں سوچ سکوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غیبت کر بیٹھوں. اور پھر قرآن نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے صاحبان ایمان زیادہ ظن سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اسم، بعض جو سوئے بدگمانیاں جو ہوتی ہیں، بعض ظن جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. سوئے ظن اسلام میں مذموم ہے، منع کیا گیا. ولا تجسسو، اور تجسس نہ کرو، کھوج نہ لگاؤ، جیسے میں گزشتہ ایک مجلس میں پہلے ہی اس کے سلسلے میں بیان کر سکا. بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے دوسروں کے عیوب کا کھوج لگاتے ہیں، کوریت کوریت کے نکالتے ہیں، ٹیلی فون ہو رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے دوسرے کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات کر کے کوریت کوریدا جا رہا ہے. شدید منع کیا گیا اسلام میں تجسس اور کوریدنے سے. اور اس کے بعد آیہ کریمہ کہہ رہی کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض دوسروں کی غیبت نہ کریں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ غیبت کرنے والا در حقیقت مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ کوئی میٹافوریکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی مجاز گوئی نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی مذاق اور طنز و مزاح یا مزاحیہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے. وما ہوا بالحزل، قرآن ایک سنجیدہ کتاب ہے، اس میں کوئی حزل و مزاح کی گنجائش نہیں ہے. اٹس اے سیریس بزنس، ایوری تھنگ ان قرآن از سیریس ان حقیقت. یہ کتاب حقیقت ہے، یہ مجاز گوئی کی کتاب نہیں ہے. لہذا یہ بھی انہی امور باطنہ میں سے ہے جس کا اکثر و بیشتر ہم مجالس میں تذکرہ کیا کرتے ہیں. ملکوت کی باتیں ہیں یہ ساری. یہاں انسان نے غیبت کی تو انسان نے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. اب گوشت کھانے کے بعد کیا ہوا؟ ایک تو گناہ کرنے سے انسان کے قلب میں ظلمت اور تاریکی آ جاتی ہے، اب تو روح ہو گئی تاریک، پہلی بات. گناہ کا اثر تکوینی، روح کا جل جانا، آگ جہنم کی آگ سے روح بھی جل گئی. قرآن نے کہا کہ اس بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے اس کے جیسا ہے تو اب گوشت بھی کھا لیا, گوشت انسان کھاتا ہے تو اس کے ریشے بھی زبان میں پھنس سکتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, بو بھی انسان کے منہ سے گوشت کی تو آتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں تو نہیں پتا چل رہا, نہ ہمیں اپنے روح کی ظلمت نظر آ رہی ہے کیونکہ وہی حجابات نگاہوں پہ پڑے ہیں, نہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ہماری روح فوراً کی فوراً یہاں گناہ کیا فوراً جل گئی. اگر یہ احساس ہو رہا ہوتا تو گناہ ہی کہاں کرتے. یہ دوسری ملکوت کی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کیسا گوشت کب کھایا, اس کے ریشے بھی دانت میں تو پھنستے ہی ہیں. ایک شخص کو پیغمبر نے ٹوکا, غیبت کر کے آیا تھا, اب جو اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کے دانتوں سے ریشے نکل رہے ہیں. پیغمبر کی تو ہر بات سچ ہے. اصحاب کو لے کے گئے شہر سے باہر صحرا میں, اور پیغمبر کہا کہ بو آ رہی ہے. کہا ذرا کیسی بو, ہمیں تو کوئی بو نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے نکلنے کے بعد شہر میں پیچھے کچھ منافقین نے تمہاری غیبت کی ہے اور اس غیبت کی بو آ رہی ہے. تو پیغمبر کو غیبت کی بو بھی آتی تھی. ہر غیبت کی ایک بو ہوتی ہے جو ہماری روح سے آتی ہے, ہمیں تو وہ بھی نہیں آتی, ہمیں تو ریشے بھی نہیں پتا چلتے, ہمیں تو مردہ بھائی کی لاش کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہوتا, نہ ہمیں روح کی ظلمت نظر آتی ہے نہ روح کا جلنا پتا چلتا ہے. یہ ساری باتیں عالم ملکوت کی ہیں. اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود ہوں تو انہیں یہ ساری چیزیں نظر بھی آئیں گی, پتا بھی چلیں گی, کیونکہ ان کے سامنے تو کوئی حجابات نہیں ہے. یہ ہمارے اولیاء اللہ بھی ایسے ہیں, اہل بیت کا تو درجہ اتنا عظیم ہے وہاں تک تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, مگر ان کے نقش قدم پہ چلنے والے اہل طہارت اولیاء اللہ صاحبان معرفت عرفا ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو لوگوں کو یہ اپنی حقیقی شکل میں دیکھتے تھے دیکھتے ہیں. یہ طہارت قلب کی بات ہے. لہذا قرآن نے حدیث نے یہ اعلان کیا کہ الغیبت قوت کلاب النار. توجہ فرمائیے گا, غیبت جہنم کے کتوں کا کھانا ہے. مولا کائنات کی حدیث نحت البلاغہ, الغیبت قوت کلاب النار. پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا تھا عمر ابن عبد ود کے لیے, من لہذا الکلب, کون ہے جو اس کتے کا مقابلہ کرے. ہمارے صاحبان معرفت یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پیغمبر اکرم نے عمر ابن عبد ود کو کتا جو کہا تو یہ کیا پیغمبر تہذیب سے گری ہوئی گفتگو کیا کرتے تھے؟ پیغمبر اکرم و اہل بیت کبھی تہذیب سے, آپ کبھی اپنے معیار سے آپ کو نہیں گرنا چاہیے. رسول اہل بیت نے کبھی تہذیب سے گر کے بات نہیں کی ہے. یہ در حقیقت وہ کتا ہی تھا, اس کی روحانی کیفیت جو ان کو نظر آتی تھی, جو ان کے جو کیفیت جو قابل دید تھی وہ یہی شکل تھی اس کی روح کی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. دیکھیں توہین کسی کی اس وقت ہوتی ہے کہ جو آدمی انسان ہو, اگر آپ اس کو کتا کہیں تب آپ اس کی توہین کریں. اگر ایک انسان در حقیقت ایک شخص باطنی کیفیت کے اعتبار سے اس کی یہی صورت ہے, اگر آپ ایک کتے کو کتا کہتے تو یہ توہین نہیں ہے. توہین تو اس وقت کہلائے گی, اہانت تو تب ہوگی کہ جب آپ نے کسی انسان کو کتا کہہ دیا ہو. فرمایا آپ نے, تو جب غیبت کے سلسلے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے, مولا کائنات فرمائے کہ الغیبت و قوت و کلاب النار, جہنم کے کتوں کا کھانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام انجام دینے کا نتیجہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا. اس سلسلے میں انسان کو توجہ دینی چاہیے, یہاں تک کہ اور اسی طرح سے سوء ظن, جیسے میں نے ابھی آئے کریم آپ کی خدمت میں پیش کی, ایک شخص قبرستان میں پہنچا, وہاں دیکھا کہ ایک دوسرے صاحب ہیں جو بڑے سادہ سے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے, تو اب انہوں نے ان کے بارے میں کچھ سوء ظن کیا. اب پھٹے پرانے کپڑے بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ انسان کی کیا کیفیت ہے, کیا اس کا سٹیٹس ہے, کہ وہ جانتا ہے, ہم فیصلہ اس کے بارے میں نہیں کر سکتے ہیں. چنان سے سوء ظن کرنا کسی بھی مومن کے سلسلے میں یہ در حقیقت اسلام میں ناجائز ہے. ہمیں ایک مومن کا احترام کرنا چاہیے اس کے ایمان کی خاطر, اس لیے کہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان رکھتا ہے. ذاتی طور پہ میرے اس کے ساتھ روابط اچھے ہوں برے ہوں, تعلقات ہوں نہ ہوں, پہچان ہو نہ ہو, جان پہچان ہو یا نہ, اس سے یہ سب ریلیونٹ ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم اس کو مومن تسلیم کر رہے ہیں تو در حقیقت اس کا احترام مولا کائنات کا احترام ہے. ایک مومن کا احترام در حقیقت اہل بیت کا احترام ہے. ہمیں اس کا احترام برقرار رکھنا چاہیے. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ایک درہم سود کا کھانا 36 بار زنا سے سنگین تر ہے. اور اس کے بعد بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان ارب الربا ارض الرجل المسلم, سب سے بڑھ کے سود یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان کی آبرو اور ناموس کے خلاف بات کریں, توہین کریں کسی مسلمان کی, یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے, ایک سود کھانے سے بھی زیادہ بڑھ کے. سود کی کیا حیثیت ہے وہ پہلے بیان کر دی, اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کے یہ ہے, خانہ کعبہ کی طرف رسول کی نگاہ پڑی, آپ نے ان رسول اللہ نظر الى الکعبہ, کعبے پہ آپ کی نگاہ پڑی, آپ نے فرمایا کہ ما اعظمک و اعظم حرمتک علی اللہ, کتنا عظیم ہے تو, خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا, اور کتنی عظمت ہے تیری اللہ کی نگاہ میں تیری, واللہ للمؤمن المؤمن الواحد اعظم حرمتا من کی, خدا کی قسم ایک مومن اپنی عظمت میں تجھ سے زیادہ ہے. یہ خانہ کعبہ کی طرف نگاہ پڑی, پیغمبر کا ہر کام حکمت سے لبریز ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی دلیل پیش کی حدیث میں, فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم منکی واحدتن ومن المؤمن ثلاثہ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سلسلے میں ایک چیز کو حرام قرار دیا جبکہ مومن کے سلسلے میں تین چیزوں کو حرام قرار دیا, ایک تو مومن کی جان, اس کا مال, اور ساتھ ساتھ اس کی آبرو. ان یظن بہ السوء, یہ فرمایا آپ نے کہ اس کے خلاف سوء ظن کیا جائے, یعنی وہ آبرو سے متعلق ہے. تو ہم سوء ظنی کی گفتگو کر رہے ہیں. ایک مومن کی احترام کو حدیث میں خانہ کعبہ, المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ, خانہ کعبہ سے زیادہ عظیم ہے ایک مومن کی حرمت, احترام کے اعتبار سے ایک مومن خانہ کعبہ سے زیادہ عظیم ہے. کیا ہمارے ڈکشنری میں, ہمارے ڈیپ ڈاؤن ان اور ہارٹ, ہم بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ایک مومن کا ہم اتنا ہی احترام کرتے ہیں اپنی بزم میں بیٹھ کے؟ آپ بعض لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جہاں چار لوگ اکٹھے ہوئے وہ محفل کو گرم کرنے کے لیے غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور یہ احساس نہیں کہ انسان اپنی روحانیت کے ساتھ ہی کھیل رہا ہے, کسی اور کا کیا نقصان کرے گا؟ درحقیقت تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں سب سے بڑھ کے. تو سوء ظن, میں عرض کر رہا تھا کہ اس شخص کے خلاف قبرستان میں ایک مومن گیا, وہاں ایک سادہ سے ایک مومن کو دیکھا, اس کے خلاف کچھ سوء ظن کیا گیا, برا خیال ذہن میں پیدا ہوا. اسلام میں کسی کو حقیر سمجھنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تحقرن احدا من المسلمین, مسلمانوں میں سے کسی کو حقیر مت سمجھو, فإن صغیرهم عند الله کبیر, کیونکہ اللہ کی نگاہ میں جس کو تم صغیر اور چھوٹا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو. یہ ہمیں کسی کو حقیر سمجھنے کا حق حاصل نہیں ہے. ہاں وہ لوگ کے جو امت مسلمہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, ولایت اہل بیت کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, ولایت امام زمانہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, تاغوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو کھلم کھلا امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کا سٹیٹس تو پہلے سے بیان کر لیا گیا رسول اہل بیت کی حدیثوں میں, ان کے بارے میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ جب اس قسم کی بات ہوتی تو بعض لوگ بالکل دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, یعنی کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے, سبھی اچھے ہیں, یہ بھی اچھا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی سارے ہی ٹھیک ہیں, بالکل پلورلزم, صہیونی سازش ہی آ جائے, سارے اچھے ہیں, آپ کا نیبر بھی وہ بھی خدائی کو پکار رہا ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, سب ٹھیک ہیں, اور یہ سب ہی ٹھیک ہے, تو پھر اس تکلفی کی کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر اس تکلفی کی کیا ضرورت ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات, خم سے اس اعتقاد, اسلامی عقیدے, کیا ضرورت ہے؟ اس کے بغیر ہی سب کچھ ٹھیک ہے. یہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں, نہیں نہیں, رسول اللہ تو رحمت العالمین, انہوں نے تو سبھی کو بخش دیا تھا, کسی کے خلاف بات نہ کریں, کسی کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں آنا چاہیے, کسی کے خلاف کوئی حکم نہیں آنا چاہیے, بڑے سے بڑا کوئی آ کے توہین بھی کر کے چلا جائے رسول کی, احانت کر دے, تب بھی کسی کو برا مت کہیں. کیوں؟ کبھی بھی رسول و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو ادھورا نہیں بیان کرنا چاہیے. تعلیمات اہل بیت کو ادھورا پیش کرنا بھی خیانت ہے ان تعلیمات کے ساتھ جن کے بچانے کے لیے 11 اماموں نے خون دیا. What to mention of rest of the hundreds of thousands of shuhada with due respect to all of them. پیغمبر اکرم رحمت اللہ علیہ، بے شک رحمت اللہ علیہ نے فتح مکہ کے وقت پیغمبر اکرم نے جہاں سب لوگوں کو بخش دیا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ پیغمبر نے فتح مکہ کے وقت 10 لوگوں کو نہیں بخشا، وہی پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، یہ بھی تو بیان کیجئے کہ انہوں نے وہاں 10 لوگوں کو نہیں بخشا، 6 مرد اور 4 عورتیں، اور ان کے کیا کیا کرائمز تھے، یہ بھی تو بیان کیجئے، ادھوری بات کیوں بیان کرتے ہیں؟ نہیں، امام حسن نے تو تخت کو ٹھکرا دیا تھا، انہیں کیا ضرورت ہے حکومت؟ ان کو حکومت کوئی اپنی دنیا کے لیے تھوڑی ضرورت ہے، مگر اقامہ عدل کے لیے، قرآن کی بالادستی کے لیے، اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے ان کو ضرورت نہیں، تو اور کس کو؟ پھر معاویہ حقدار حکومت کا؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن نے ٹھکرا دیا تھا، تو یہ بھی تو بتائیے کہ کیوں ٹھکرانے پہ مجبور ہوئے تھے؟ 95% سے زیادہ فوج جا کے حاکم شام کے ساتھ مل گئی، اب بعض چاہنے والوں نے سو کالڈ کوٹ ان کوٹ چاہنے والوں نے یہ بھی کہا اگر تم کہو تو ہم لا کے حسن ابن علی کو پکڑ کے تمہارے حوالے کر دیں، یہ بھی تو بیان کیجئے کہ چاہنے والوں نے خیانت کی تھی زمانے کے امام کی ولایت کے ساتھ، تو جا کے امام مجبور ہو گیا تھا، یہ تو خلافت کا، ہم تو 12 اماموں کا ہے، اور کیا تابوتوں کا حق ہے؟ ادھوری باتیں ہمارے یہاں پیش کی جاتی ہیں، تعلیمات اہل بیت کو ٹوسٹ اینڈ اسپن کر کے پیش کیا جاتا ہے، یہ خیانت ہے اہل بیت کی تعلیمات کے ساتھ، رسول اللہ رحمت اللہ علمین ہے. آپ دعائے افتتاح میں کیا کہتے ہیں جب ہم رمضان میں، ماہ رمضان کی شبوں میں دعائے افتتاح پڑھتے ہیں، اس کے آغاز میں کیا کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت، بار لہا مجھے یقین ہے، I have certitude، ایقنت انک انت ارحم الراحمین، مجھے یقین ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، کہاں، کس پر، کب، فی موضع العفو والرحمہ، جہاں عفو و درگزر اور رحمت کا مورد ہو، وہاں پہ اللہ ارحم الراحمین ہے، واشد المعاقبین، اور تو سب سے شدید نقمت اور عذاب نازل کرنے والا ہے، پنش کرنے والا ہے، کہاں، فی موضع النکال والنقمہ، جہاں پنشمنٹ اور نقمت کا مورد ہو اس مقام پہ تو اشد المعاقبین ہے. یہ نہیں کہا امام نے، معصوم نے جہاں سے دعا افتتاح نقل ہو رہی ہے، معصوم نے نہیں کہا کہ انت ارحم الراحمین فی موضع النکال والنقمہ، جہاں عذاب کا مورد ہے وہاں تو ارحم الراحمین ہے، واشد المعاقبین فی موضع العفو والرحمہ، اور تو سب سے زیادہ عذاب دینے والا ہے مورد عفو و رحمت میں. ڈونٹ میس اپ ود دا کانسیپٹس، جو خدا رحمان و رحیم ہے وہی خدا جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، جہنم کیوں خلق کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ دعائے جوشن کبیر میں ہم کہتے ہیں یا من عذابہ عدل، اے وہ ہستی جس کا عذاب عدل ہے، اللہ کا عذاب بھی عدل ہے، جہنم بھی مظہر عدل الہی ہے. ہمارے صاحبان معرفت کیا کہتے ہیں، یہ جہنم بھی اللہ کی عدل کا مظہر ہے، یہ اللہ کو ظلم نہیں کر رہا کسی کے اوپر، یہ عذاب بھیج رہا ہے، عین عدل الہی ہے. یا من لا یخاف الا عدلہ، ہم کیا کہہ رہے ہیں دعا میں، اے وہ ہستی کہ جس کے سوائے عدل کے اور کسی چیز سے نہیں ڈرا جاتا. ہم ڈرتے اللہ کے عدل سے ڈرتے ہیں، اللہ کو ظالم تھوڑی کم پہ ظلم کرے گا جس سے ڈرا جائے. اگر الہی عاملنی بے فضل کا، با الہ میرے ساتھ اپنے فضل کے ذریعے سے معاملہ کر، ڈیل کر، برتاؤ کر. ولا تو عاملنی بے عدل کا یا کریم، اے کریم میرے ساتھ اپنے عدل کے ساتھ برتاؤ مت کر. ایسی بات اگر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عدل کے برتاؤ کیا تو ہماری بچت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنے گناہ ہیں ہمارے پاس، بچت کیسے ہوگی؟ گناہوں کا تقاضا ہے کہ ہمیں سزا دی جائے، عین عدل الہی ہے سزا دینا، ہاں وہ الگ بات ہے، عین رحمت ہے جہنم، وہ الگ بات ہے کہ متعلق رحمت، جہنم کا متعلق رحمت در حقیقت اہل جہنم، اہل جنت ہے، بہشتی لوگ ہیں. جہنم بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، مگر وہ رحمت کس پر ہو رہی ہے؟ متعلق رحمت کون ہے؟ وہ متعلق رحمت جس پر وہ والی رحمت ہو رہی ہے وہ ہیں بہشتی لوگ. بہشتی لوگوں پر رحمت ہے، جہنمیوں پر عذاب کیا جانا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی بھی اسلامی کانسیپٹ کو موڑ تروڑ کے اپنی من پسند خواہشات یا جہل کے بنیاد پہ قائم نظریات یا جاہلوں کی طرف سے پراکندہ کیے ہوئے پروپیگنڈوں اور ان اوتھینٹیکیٹڈ، غیر موثق، غیر تصدیق شدہ تعلیمات کی بنیاد پہ ہمیں نظریات قائم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ واحد ذریعہ تعلیم دینی معارف اور بلند پایا علوم کا واحد ذریعہ سیکھنے کا وہ ممبر ہو گیا. کتابیں پڑھنے کا اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں بچا, افسوس کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہو چکی تو اب جیسے لوگ ممبر پہ آئیں گے وہ ہمارا کل کا کل مبلغ علم ہے. اب ممبر پہ آنے کی جو کیفیت ہے وہ آپ حضرات شاید ہم سے بہتر جانتے ہوں کہ کیسے کیسے ماشاءاللہ کیفیتیں آج کل ممبر کی چل رہی ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. یہ میرا موضوع نہیں کہ میں اس کے اوپر جاؤں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت سوئے زن کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ ایک شخص قبرستان میں گیا, اس نے ایک سادہ سے مومن کو دیکھا اور اس کے سلسلے میں سوئے زن کیا. اسلام میں کچھ قلبی گناہ بھی ہے نا, کچھ تو گناہ ہیں جو کہ عملی ہیں, آپ نے پریکٹیکلی اپنے اعضاء و جوارے کے ساتھ انجام دیا تو آپ نے گناہ کیا, اور کچھ چیزیں کچھ ایسے گناہ ہیں جو قلبی ہیں, آپ نے اعضاء و جوارے سے کچھ بھی حرکت کچھ موومنٹ نہیں بھی کی مگر دل میں بھی اگر آپ نے وہ فیصلہ وہ نیت وہ ارادہ کیا تب بھی آپ مرتکب گناہ ہو گئے. سوئے زن بھی انہی میں سے ہے, سوئے زن کیا. اس کے بعد ایک سال گزرنے کے بعد اتفاق سے, اگرچہ ہم اسلام میں مذہب تشیع میں ہم اتفاق کے قائل نہیں, کوئی اتفاق جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی, ہمارے فلسفہ اسلامی میں اتفاق کا کوئی وجود اور کوئی گنجائش نہیں ہے. دیر از نتھنگ ایز کوئنسیڈنس ان اسلامک فلسفی, ایوری تھنگ از پری ڈیٹرمنڈ پری کیلکولیٹڈ پری نون ٹو دا ڈیوائن نالج, نتھنگ از کوئنسیڈنٹل, ہر چیز اللہ کے قضاء و قدر کے مطابق انجام پا رہی ہے. فقط جر القلم بما ہوا کائن, جیسے پیغمبر اکرم نے ابو ذر سے فرمایا تھا کہ فقط جر القلم بما ہوا کائن الى یوم القیامہ, اللہ کا قلم چل چکا, ہر وہ چیز کے جو ہونی ہے اس کے بارے میں قلم چل چکا خدا کا. اتفاق کیا, کیسی اتفاق, اتفاق تو جاہلانہ سٹیٹمنٹ ہے اگر کوئی کہے کہ دنیا میں یہ چیزیں اتفاق کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگلے سال یہی صاحب دوبارہ قبرستان پہنچے اور خدا کا کرنا یہ, بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ, خدا کا کرنا یہ کہ اگلے سال دوبارہ قبرستان میں انہی صاحب سے جن کے بارے میں سوئے زن کیا تھا انہی سے دوبارہ ملاقات ہوئی, دوبارہ ان پہ نظر پڑی, وہ پھر موجود تھے وہاں مومن, اور انہوں نے کہا کہ اب ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے پچھلے سال غلط کام کیا تھا, ایک مومن کے سلسلے میں سوئے زن کیا تھا, بدگمانی کی تھی ناجائز اسلام میں. کسی مومن جو کہ علی کی ولایت پہ اعتقاد رکھتا ہے, بارہ اماموں کی ولایت پہ اعتقاد رکھتا ہے, کسی طاغوت کا حامی بھی نہیں ہے, مجھے کیا حق پہنچتا ہے میں ایسے مومن کا احترام, مجھ سے تعلقات ہوں یا نہ ہو علی کی ولایت سے تو اس کا رشتہ مضبوط ہے, یہ سوچنا چاہیے. تو اب سوچا کہ لاؤ چل کے میں اس کے پاس جاتا ہوں, اس سے پہلے کے جانے کے بعد یہ اپنی زبان کھولتے اس مومن نے کہا کہ اگر پچھلے سال کیے جانے والے سوئے زن سے آپ پشیمان ہو گئے ہیں تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں, انشاءاللہ خدا بخش دے گا. آپ نے یعنی پچھلے سال ہی وہ سمجھ چکے تھے کہ آپ نے سوئے زن کیا ہے. کسی بھی مسلمان کو ہمیں حقیر سمجھنے کا حق حاصل نہیں ہے, نہ جانے وہ انسان اللہ کے اولیاء میں سے, اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہو, ولی اللہ ہو, صاحب معرفت ہو, ہمیں کیا حق حاصل کسی کے بارے میں سوئے زن کریں. مگر ہیں لوگ جو صبح و شام اپنی روحوں کے ساتھ میس اپ کر رہے ہیں, میسنگ اراؤنڈ ود دیئر سول اینڈ اسپرچویلٹی. ہر چکنی بے خودت کنی, اگر چکو وہ بد کنی, جو کچھ کرتے ہو اپنے ہی ساتھ کرتے ہو, اگر اچھا چاہے اچھا کرو برا کرو, سمجھتا نہیں انسان. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ انت معی فی الجنہ, اس شخص سے فرمایا تم میرے ساتھ ہو جنت میں, اذا حفظت لسانک من اثنین, اگر اپنی زبان کو دو چیزوں سے محفوظ رکھو, الغیبت والکذب, غیبت اور جھوٹ, 46 کے قریب گناہ ہیں جو ہمارے علماء اخلاق نے نقل کیے ہیں جو انسان صرف زبان سے کرتا ہے. اگر سارے گناہوں کو تقسیم کیا جائے انسان کے اعضاء و جوارے پہ تو سب سے زیادہ حصہ اور سہم اور شیر جو ہے زبان کا ہے. شاید یہ ایک ریزن ہے کہ علماء اخلاق کئی سارے جب اپنی کتاب تحریر کرتے ہیں علم اخلاق میں تو آغاز کرتے ہیں گناہوں, گناہان لسان سے, زبان کے گناہوں سے. تو دوسری چیز ہے کذب, جھوٹ. اور پیغمبر اکرم روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک شادی میں شریک تھے، اپنے خاندان کی کسی کی شادی تھی، اور آپ دودھ اور خرما پیش کر رہے تھے شادی میں. چنانچہ کچھ خواتین تھی، خاندان کی شادی ہو رہی، پیغمبر اکرم نے دودھ اور خرما تقدیم کیا، پیش کیا، تو ان خواتین نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو بھوک نہیں لگ رہی، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو بھوک نہیں لگ رہی. آپ نے فرمایا کہ لا تجمعن الجوع والکذب، بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا مت کرو. ایک طرف سے تو بھوک لگ بھی رہی ہے اور پھر ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں. اب ہمارے یہاں تو تکلف کا رواج ہے نا کہ انسان تکلفانہ طور پہ بھی بہت سے جھوٹ بول دیے جاتے ہیں. نہ جانے کتنے جھوٹ معاشرے میں تکلف کی بنیاد پہ ہو رہی. تکلف سے تو کوئی جواز جھوٹ کا نہیں نکلتا. شریعت میں کہ لا یجد عبد طعم الایمان، مولا کائنات فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا، حتی یترک الکذب جدہ وحزلہ، جب تک جھوٹ کو ترک نہ کر دے، سنجیدگی کے ساتھ بھی اور مذاق میں بھی، دونوں کیفیتوں کے ساتھ جھوٹ کو ترک کرنا پڑے گا، تب جا کے ایمان کا مزہ چکھیں گے. ابھی درجات ایمان کی بات نہیں ہو رہی، ابھی مزہ چکھنے کی بات ہو رہی. لا یجد عبد طعم الایمان، جھوٹ کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. مگر بڑی بڑی فریکوینٹلی یہ مرض قلبی بھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور تکلف کی بنیاد پر تو کافی ہوتا ہے. تکلف، بھوک لگ رہی ہے مگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھوک نہیں ہے، یا کہ تکلفانہ طور پہ. مجھے یاد ہے مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ درس خارج پڑھا کے جب مدرسہ فیضیہ جو معصوم حکم السلام علیہ کے حرم کے بالکل ساتھ ہے، وہاں سے پڑھا کے اپنے گھر میں یخچال قاضی محلے میں جو ہے ان کا گھر تھا، وہاں جب آیا کرتے تھے پیدل، تو کبھی ہوتا ہے کہ شاگرد بھی ساتھ ساتھ استاد کے ساتھ درس خارج پڑھ کے وہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، سوال پوچھتے جا رہے ہیں شاگرد. بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ پوچھتے 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 گھر کے دروازے تک پہنچ گئے شاگرد. تو ان کا یہ دستبہ فارسی میں بھی کافی کہا جاتا ہے، بے فرمائیت، بے فرمائیت، آئیے تشریف لائیے، تشریف لائیے، بیٹھیے، بے فرمائیت. بعض لوگ تو اس معاشرے میں بھی ظاہر ہے معصوم تو لوگ تو سارے، کوئی معصوم تو نہیں ہوتے، اچھائیاں برائیاں سب جگہ پائی جاتی ہیں، وہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ تکلفانہ طور پہ اور دروغ کے طور پہ، جھوٹ کے طور پہ کہتے ہیں، معاشرے کی رسم ہے. مگر مرحوم امام نے کبھی بھی اس کو تکلفانہ طور پہ بے فرمائیت کسی کو نہیں کہا. اگر شاگردوں کے اگر ان کی واقع یہ نیت تھی کہ ان کو آج دعوت دی جائے تو ان سے کہتے تھے کہ بے فرمائیت گھر کے دروازے پہ. اگر نیت نہیں تھی، کوئی وعدہ ہے، کسی سے ملنا ہے، کوئی ملاقات ہے، کوئی مطالعہ کرنا ہے، کوئی کام ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی میٹنگ ہے، تو کبھی بھی دکھاوے کے طور پہ لوگوں سے نہیں کہا، شاگردوں سے نہیں کہا کہ آئیے بے فرمائی گھر میں. کیوں جھوٹ بولا جائے؟ جب پیغمبر نے فرمایا ان بعض خواتین سے کہ لا تجمعن الجوع والکذب، جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا مت کرو، تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ اتنا چھوٹا والا جھوٹ بھی لکھا جائے گا نام اعمال میں؟ آپ نے فرمایا کہ حت القزیبا، حت القزیبا متذکر کا صیغہ، حتی چھوٹا سا منا سا بھی آپ جھوٹ بول دیں، چھوٹا سا وہ بھی لکھا جائے گا.
کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو نہ لکھی جائے. روز قیامت جب یہ کتاب ہمارے حوالے کی جائے گی نامہ اعمال، تو کچھ لوگ کیا کہیں گے؟ مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها.
یہ کیسی کتاب ہے بھائی؟ بات دیگر کہ یہ تو نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. Nothing is missing out from this book. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے اندر مرقوم ہے. تو انسان کو چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، چھوٹے سے جھوٹ سے بھی پرہیز، وہ بھی جھوٹ ہی ہے، اس کو بھی لکھا جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ انت معی فی الجنہ اذا حفظت لسانک من اثنین، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگا اگر اپنی زبان کو دو چیزوں سے محفوظ رکھو، غیبت اور جھوٹ، وقلبک من اثنین، اور اپنے دل کو اپنی روح کو دو چیزوں سے محفوظ رکھو، الغل والحسد، غل اور کینہ کسی کے سلسلے میں نہ رکھو. انسان کبھی کسی مومن کے سلسلے میں کینہ نہ رکھے، والحسد، اور مومن کے سلسلے میں حسد بھی نہ رکھے، یہ بھی اسلام میں ناجائز ہے. اور فرمایا کہ نظر کا من اثنین، اور اپنی نگاہوں کو دو چیزوں سے محفوظ رکھو.
ترک النظر الی ما حرم اللہ، وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان کے اوپر نگاہ مت کرو. اے حدیث میں کہ نظر و سہم من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر کا نام ہے بری نگاہ. جب انسان کسی نامحرم کی طرف بری نگاہ ڈالتا ہے تو یہ در حقیقت شیطان کا وار کارآمد ہو گیا. ایک شخص نے آ کے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں کسی نامحرم خاتون کی طرف پشت سے نگاہ کر سکتا ہوں؟ مولا چھٹے امام فرماتے ہیں کیا تمہاری زوجہ کی طرف کوئی پشت سے نگاہ کرے تم پسند کرو گے؟ کہا نہیں میں تو پسند نہیں کروں گا. کہا کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند مت کرو. اسی لیے دیکھیں آپ کے ہمارے علماء اخلاق کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلکہ یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو حدیث میں ہے یہ بات کہ انسان اگر اپنے چشم ظاہر کو حرام سے محفوظ رکھے گا تب جا کے انسان کی چشم باطن بینا ہوگی. وہ چیزیں اس کائنات کی، وہ حقائق عالم و ملکوت و باطن کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، باطن کائنات اس ظاہر سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس ظاہر کا. ہمیں تو ظاہر تک کب نہیں پتا کہ کتنا بڑا یہ ظاہری مادی دنیا بھی کتنی بڑی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں ہماری ملکی وے ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک 1 بلین لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے. ہمیں تو ابھی ظاہر کی بھی حدود کا تعین ہم کرنے سے قاصر ہیں، مگر جو باطن کائنات ہے وہ ظاہر سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. تو انسان در حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ظاہر کی نگاہوں سے ان دو آنکھوں کو حرام سے محفوظ رکھتا ہے تب جا کے جب ملکہ نفسانیہ بن جاتا ہے، تب جا کے انسان جب کچھ مراحل کو عبور کر لیتا ہے تب جا کے قلب کی نگاہیں بھی بینا ہو جاتی ہیں. اور جب انسان کی قلب کی نگاہ بینا ہو تب جا کے اس کو حقائق نظر آتے ہیں. جیسے میں نے ایک مرتبہ کئی سال پہلے غالباً آپ کے شہر میں یہ جملہ ایک اپنے استاد کا نقل کیا تھا کہ ہمارے استاد یہ فرما رہے تھے کہ اہل دنیا میگوین کے چشمارا باس کو نیتا بے بی نیت. دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو تاکہ دیکھ سکو، ظاہر دیکھنے کے لیے تو آنکھیں کھولنی ہی پڑیں گی. وہ اہل آخرت اہل معنی میگوین کے چشمات ان رو بے بندید تھا بے بینید. جبکہ صاحبان معرفت یعنی جو عارف ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا والے کہتے ہیں اپنی آنکھیں کھولو تاکہ دیکھ سکو، اور صاحبان معرفت کیا کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو تاکہ دیکھ سکو. بہت سی دنیا کی چیزوں سے آنکھوں کو بند کرنا پڑے گا اگر انسان یہ خواہش مند، ایسا خواہش مند ہو، یہ خواہش رکھتا ہو کہ میری چشم قلب بینا ہو جائے تو دنیا کی بہت سی چیزوں سے آنکھیں بند کرنی پڑیں گی. تب جا کے اس رتبے پہ انسان پہنچے گا کہ مرحوم حاج شیخ کلباسی رحمت اللہ علیہ جب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جایا کرتے تھے اور زیارت وارث پڑھ رہے ہیں، زری کے پاس کھڑے ہو کے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، امام حسین علیہ السلام کو وہاں زری کے اوپر بیٹھا دیکھ رہے ہیں، مولا جواب دینے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، مولا جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہر جملہ بولتے جا رہے ہیں اور ہر جملے کا جواب مولا سے مشافہتن سن رہے ہیں. یہ جو چشم قلب بینا ہو جاتی ہے یہ کیسے بینا ہوتی ہے؟ ان لوگوں نے اپنی نگاہوں کو حرام سے محفوظ رکھا، طہارت قلب والے لوگ ہیں. ایک نوجوان نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں ہر شب اپنے ایک شب جمعہ اپنے والد کو، ضعیف ہیں والدین، ایک شب جمعہ اپنے والد کو کاندھے پہ اٹھا کے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے لے کے جاؤں گا. شب جمعہ تو ایک عظیم ثواب ہے نا. امان من اللہ لزوار الحسین لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ حسین کی زیارت کرنے والوں کو آتش جہنم سے امان ہے، عظیم ثواب ہے شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا، فخر کی بات ہے. دیز آر دا ویلوز دیٹ وی چیریش. ہمیں اپنے بچوں کو ایسے تربیت کرنا ہے کہ وہ فخر محسوس کریں امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں. مجھے یاد ہے میں نے سنا تھا مرحوم امام خمینی کو تقریر کرتے ہوئے کہ ہمارے نوجوان نسل کو اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم واشنگٹن ڈی سی گئے ہیں، نیو یارک گئے ہیں، پیرس دیکھا ہے، لندن میں نے دیکھا ہے، بلکہ اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ میں نے کربلا کی زیارت کی ہے، میں نے نجف کی زیارت کی ہے، میں نے مشہد کی زیارت کی ہے، میں نے مدینہ کی زیارت کی. اس پہ فخر ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو. یہ ویلیوز ہیں ہماری، جن ویلیوز کو بچانے کے لیے اہل بیت نے خون دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نوجوان ایک شب جمعہ اپنے بوڑھے باپ کو کاندھے پہ اٹھا کے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں لے جایا کرتا تھا. اب ظاہر ہے دونوں ماں باپ کو تو نہیں لے جا سکتا، کیونکہ اس پرانے زمانے میں تو جس زمانے کا واقعہ اس زمانے میں تو گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، غریب انسان تھا، کوئی اس کے پاس سواری بھی نہیں تھی، پیدل اپنے دیہات سے اور باپ کو، ضعیف باپ کو کاندھے پہ اٹھائے ہوئے امام حسین کی زیارت کے لیے لے کے آتا تھا. اور ایک شب جمعہ نوبت معین کی ہوئی تھی، ایک شب جمعہ اپنی ضعیف ماں کو لے کے جاتا تھا کندھے پہ اٹھا کے. چنانچہ یہ نقل کیا ہمارے استاد نے کہ ایک شب اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا میری تو آج طبیعت بڑی ناساز ہے، مجھے کچھ کل کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ میری آج تو شب جمعہ تمہارے باپ کی نوبت ہے زیارت پہ جانے کی، مگر اگر ہو سکے، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو آج مجھے بھی پہنچا دو مولا امام حسین کے پاس، میرا بڑا جی چاہ رہا ہے زیارت کرنے کا. جتنی زیادہ آپ کو نیک کام کے انجام دینے میں تکلیف اٹھانی پڑے اتنا زیادہ اس نیک کام کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ افضل الاعمال احمزها، سب سے افضل اعمال وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ ترش ہوں، سب سے زیادہ سختی اٹھانی پڑے آپ کو. بعض لوگ ہیں جو ہلکے ہلکے کام تو کرنے کے لیے کر لیں گے، مگر جہاں ذرا سی صعوبت سختی کا مرحلہ ہو وہاں فوراً اپنا دامن کھینچ لیں گے، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ افضل کام یہی تھا. مرحوم شیخ رجب علی خیاط، جن کے ساتھ امام زمانہ اسلام کا معجزہ ہوا، انہوں نے، جن کا میں نے کل کی مجلس میں تذکرہ کیا تھا، انہوں نے، ان سے ایک شخص آ کے ملا اور آپ نے اس کی طرف دیکھا تو کہا کہ کون سا نیک کام کر کے آئے ہو، میں تو تمہارے اندر نورانیت دیکھ رہا ہوں. ٹیکسی ڈرائیور تھا بےچارا. تو شخص کہتا نہیں میں تو کوئی نیک کام نہیں کیا، میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، آج کون سا نیک کام کیا ہے؟ ہاں ہاں ایک کام یہ تھا کہ وہ ایک نابینا انسان مجھے سڑک پہ، میں جا رہا تھا ٹیکسی چلا رہا تھا، ایک نابینا انسان مجھے راستے میں ملا اور میں نے سوچا کہ لاؤ اس کو میں سڑک پار کروا دوں. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے، میرا گھر تو فلاں جگہ پہ ہے، تو میرے دل میں آیا کہ لاؤ میں بھی فرصت تو میں فلاں جگہ اس کو پہنچا ہی دیتا ہوں. تو میں نے اس نابینا کو اپنی ٹیکسی میں سوار کرایا اور ٹیکسی میں سوار کر کے اس کو اپنے گھر کے دروازے تک، پتلی سی گلی تھی، گاڑی بھی گھسنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے ثواب کے لیے اس کو بٹھا کے سختی کے ساتھ صحیح میں نے اس کے گھر کے دروازے تک اس کو پہنچا دیا. تو شیخ رجب علی خیاط کہتے ہیں کیسے تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے کچھ کام نہیں کیا، تو بہت عظیم کام کیا ہے تم نے. لہٰذا ایک عارف کی نگاہ میں وہ اس کی روح کے اندر نورانیت دیکھ رہے تھے. ہمیں ان کاموں کو، جو تعلیمات رسول اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان کو، ان کی قدردانی کرنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی ماں نے کہا اس شخص سے، اس نوجوان سے، کہ بیٹا آج اس شب جمعہ میری نوبت تو نہیں، یہ نوبت تو تمہارے والد کی ہے، مگر اگر ہو سکے تو زحمت کر کے ان کو پہنچانے کے بعد واپس آنا اور دوبارہ مجھے بھی کاندھے پہ اٹھا کے مجھے بھی پہنچا دینا کربلا، پتہ نہیں میں زندہ رہوں کل تک یا نہ رہوں. نوجوان بڑا فرما بردار تھا، اس نے اپنے ماں کا کہنا سنا، ماں کو بھی کاندھے پہ اٹھا کے پہنچا دیا. اور میرے استاد بیان فرما رہے تھے کہ جب وہ نوجوان امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوا، اپنی ماں کو کاندھے پہ لے کے، اس نے امام حسین علیہ السلام کو زری کے اوپر بیٹھے دیکھا. قدر کریم ابن کریم ہے اہل بیت، ہمیشہ جزا بھی ملتی ہے انسان کو، ہم اپنے کو اس قابل تو بنائیں، ہمیشہ جزا ملتی ہے، کریم ہے وہ. مگر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ نورانیت پیدا کرے. یہ حرم امام حسین علیہ السلام کا کوئی معمولی حرم نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ اس کربلا کی حرم کو اٹھا کے جنت کے وسط میں رکھ دے گا. ہر جانب سے، ہر گوشہ و کنار سے امام حسین علیہ السلام کا حرم، ہر بہشتی اس کی زیارت کر سکتا ہے. یہ وہ خاک کربلا ہے کہ جس کو طوفان نوح بھی نہیں بھگو سکا، کیونکہ دو زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا جب طوفان نوح آیا تھا. حدیث میں ہے ایک خانہ کعبہ کی سرزمین اور ایک کربلا کی سرزمین. مرحوم امام خمینی کا فتویٰ تھا کہ خاک کربلا کو نیچے کی پاکٹ میں شرمگاہ کے پاس نہیں رکھا جا سکتا, توہین ہے یہ خاک صفا کی, اس کو اوپر کی پاکٹ میں رکھنا ہے. یہ عام مٹی نہیں ہے کربلا کی, اس کا احترام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم گریا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام پہ, جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ ایک واحد چیز کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی قیمت جس کی معین نہیں کی, نماز کی بھی قیمت ہے, روزے کی بھی قیمت ہے, مگر واحد چیز جس کی اللہ نے کوئی قیمت معین نہیں کی, تعین نہیں کیا قیمت کا, وہ ہے اشک. بالخصوص وہ اشک, وہ قطرہ اشک جو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں بہایا جائے. بعض عرفا نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں مجلس میں شریک مومنین جو گریا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام پہ, ہر مومن کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ میں قارورہ ہے اور وہ اشک کو اکٹھا کر رہے ہیں. چنانچہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے چشمہ حیوان, یہ کے اوپر بھی زبر, حیوان نہیں حیوان, یہ کے اوپر بھی زبر ہے فتح. چشمہ حیوان کہتے ہیں زندگی کو, حیات. جنت کے ایک چشمے کا نام ہے حیوان. یہ چشمہ کیسے وجود میں آیا ہے؟ جتنے لوگ امام حسین علیہ السلام پہ گریا کرتے ہیں ان کے اشکوں کو اکٹھا کر کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے. اور ہمارے صاحبان معرفت کہتے ہیں کہ اشک کا تو ذائقہ نمکا ہے, مگر جتنا زیادہ اشک کو امام حسین پہ بہنے والے اشک کو ڈالا جا رہا ہے, اضافہ کیا جا رہا ہے, چشمہ حیوان کی مٹھاس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس چشمہ حیوان سے روز قیامت صرف وہ لوگ بہرہ مند ہو سکتے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ گریا کیا. چشمہ حیوان, کتنی قدر ہے امام حسین علیہ السلام کے اس عشق کی, انسان کو سمجھنا چاہیے. اور آج تو ہم شب اربعین ہیں, ہم اربعین کا منا رہے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا شام سے رہا ہو کے روانہ ہو رہا ہے, تبرکات واپس لوٹائے گئے, تبرکات واپس لیے گئے. شہزادی زینب کی یہ خواہش تھی کہ یہ قافلہ کربلا کے راستے سے واپس جائے. کتنی خواہش تھی شہزادی زینب کی کہ اپنے بھیا حسین کی زیارت کر سکے. کتنی خواہش تھی, کبھی اپنے بھیا سے جدا نہیں ہوئی. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ شہزادی زینب اتنے طویل عرصے کے لیے اپنے بھائی سے جدا ہوئی. اب یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا کے راستے, بعض روایتوں کے مطابق روزے اربعین جب کربلا میں وارد ہوا, امام سجاد نے وہاں جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھا. جابر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے مگر قبر کا تعین ان کے سامنے نہیں تھا. مولا کے تعین کے مطابق جابر کو پتا چلا کہ مولا امام حسین کو یہاں دفن کیا گیا. جابر نے مولا کے بیان کردہ مصائب پہ گریا کیا. اس کے بعد جابر اور ان کے ہم ساتھیوں کو ہٹا دیا گیا تاکہ اہل حرم بھی قبروں کی زیارت کر سکیں. اور جب شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم اور بیبیاں مولا امام حسین اور اہل حرم کی قبروں پہ پہنچی ہیں, اہل حرم کے قبروں پہ پہنچی تو شہزادی زینب نے اپنے کو مولا کی قبر پہ گرا دیا. روایت میں یہ فقرہ ملتا ہے, شہزادی اتنا روئی پورا سما غم سے بھر گیا. یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ شہزادی زینب کو پورا عاشور کا منظر یاد آ گیا ہوگا. یقیناً ان کو یہ بھی یاد آیا ہوگا کہ میرے مولا نے جب ندائے استغاثہ دی تھی کس کیفیت میں, علی اصغر کے جنازے کو, ششمہ علی اصغر کو ہاتھ میں لیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم بقضائہی و تسلیما لامرہ, پر سات مرتبہ آگے بڑھے, سات مرتبہ مولا پیچھے ہٹے. یقیناً شہزادی زینب کو یہ بھی یاد آیا ہوگا کہ علی اکبر شبیہ پیغمبر اجازت لینے آئے تھے, مولا نے رسول کا امامہ سر پہ رکھا, علی اکبر کو روانہ کیا اور کس شان سے روانہ کیا اور کس انداز سے گریا کیا. یہ بھی یاد آیا ہوگا کہ مولا غازی عباس جب آپ کے دونوں شانے قلم ہو گئے اور پشت فرس سے نیچے گرے ہیں, ہر شہید کے بازو سلامت تھے, چنانچہ بازوؤں کا سہارا لیا، ہر شہید نے گرتے وقت بازوؤں کا سہارا لیا، مگر ابو الفضل عباس وہ شہید ہیں جن کے بازو بھی سلامت نہیں تھے. آیت اللہ بحر العلوم نے خواب میں، نصیب ابوئے نے خواب میں دیکھا، تم میرے وہ مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ مولا ابو الفضل عباس سے پوچھا، مولا کون سے مصائب؟ کہا، جب میں پشت فرس سے زمین کربلا پہ آیا، ہر شہید کے بازو تھے مگر میرے بازو قلم ہو چکے تھے، سارے تیر دوبارہ بدن میں پیوستہ ہو گئے. یقیناً شہزادی زینب کو یہ بھی یاد آیا ہوگا، کس انداز سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے، تیسرے خیمے سے تیسرے خیمے بی بی اپنے حجاب کی حفاظت میں بھاگی جا رہی تھی. یہاں تک کہ امام سجاد کے پاس جا کے شہزادی نے پوچھا کہ مولا بتائیے، بتائیے کہ جل کے مر جائے یا باہر نکل آئے. یقیناً یہ بھی یاد آیا ہوگا، کس طریقے سے باہر نکلی، حجاب کا چھننا، لاتمات الوجود، ناشرات شور، بالوں کو بکھرائے ہوئے، چہروں پہ تماچے مارتے ہوئے. یاد آیا ہوگا نا کہ امام حسین جب نشیب میں تھے، وہ شمر جالس علی صدری، اور شمر مولا کے سینے پہ سوار، ایک ہاتھ سے مولا کی ریش مبارک پکڑے ہوئے، پسے گردن سے ذبح کر رہا ہے. شہزادی زینب تلہ زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے. عمر بن سعد کو مخاطب کر کے کہا، ایقتل ابو عبداللہ؟ ارے میرے ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، وانت تنظر الیہ. یہاں تک کہ وہاں سے جانے کے لیے نہیں تیار تھی، مولا امام سجاد نے شہزادی کو دلاسا دیا، تسلی دی، اب یہ قافلہ جب کربلا سے روانہ ہوتا ہے مدینے پہنچتے ہیں. امام نے بشیر سے کہا، رحم اللہ ابا کا کانا شاعرن، ارے خدا تیرے باپ پہ رحم کرے، شاعر تھا کیا؟ تم بھی شعر کہتے ہو؟ کہا، مولا ہاں میں بھی شعر کہتا ہوں. جاؤ جا کے اعلان کرو. بشیر پہنچتا ہے، اعلان کیا، اہل بیت کی ورود کا اعلان کیا. شہزادی ام کلثوم نے کہا، اے مدینہ تجدنا لا تقبلینا، ارے اے ہمارے جد کے مدینہ شہر، ہمیں قبول مت کر. فقط خرج زمین کی بل، ہم سب جب نکلے تھے اس شہر سے تو سارا کا سارا گھرانہ سالم تھا. رجعنا لا رجالا ولا بنینا، اب جو واپس لوٹ رہے ہیں تو کوئی بھی باقی نہیں بچا.
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بار الله پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. تمام علماء ربانیین، تمام مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما. تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما. با الہ جو زندانوں میں ہیں، بالخصوص جو اسرائیل کے زندانوں میں ہیں، انہیں جلد سے جلد رہا فرما. با الہ جتنے مومنین، تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ المؤمنین. ایک مومن شدید بیمار ہیں ان کے سلسلے میں، اور باقی بھی تمام مومنین و مومنات کے سلسلے میں، پانچ مرتبہ امن یجیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفك عن الأسراء المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، بجاه محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على سيدنا